بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ دین اس سے قبول اس کے لیے قبول وہ قبول نہیں ہوگا اس کی یہ بات قبول نہیں ہوگی وہ اس سے مقبول نہیں ہوگا اور آخرت میں وہ تباہ کاروں میں سے ہوگا خاسرین یعنی جہنم میں جائے گا تو خلاصہ یہ ہے ہمارے حضرت کا جو یہ بیان ہے حقانیت اسلام اس کا عنوان رکھا ہے یہ جو کتاب ہے خطبات الحفیظ جلد پنجم کا یہ تیسرا بیان ہے حقانیت اسلام اس میں اس آیت سے شروع کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بس دین اسلام اس میں فرماتے ہیں ہمارے حضرت کہ اگر کوئی مذہب اللہ کے ہاں قبول ہو سکتا ہے مذہب یعنی دین ہم اردو میں مذہب کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہی محاورے کی بات ہے یہاں مذہب کہتے ہیں دین کو اور عربوں کے ہاں مذہب اور دینی طبقے میں مذہب سے مراد یہ ہے کہ مذاہب اربع ہیں مثلا حنفی ہیں اور شافی ہیں تو اکثر جب مذہب بولتے ہیں تو وہ مراد لیتے ہیں جو اہل علم ہیں لیکن ہمارے ہاں اردو میں مذہب سے مراد دین ہے تو کوئی دین کوئی مذہب ایسا نہیں جو قابل قبول ہو اور اسلام آخر یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس یہی ہمیں قبول ہے اور کوئی چیز قبول ہی نہیں اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بالکل مطیع بنا دے اس کو اسلام ذرا سا بھی نافرمانی باقی نہ رہے یہ ہے اسلام کا مطلب ہے سر جھکا دے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مان لے مطیع ہو جائے ہنسی خوشی مانے اس کو کہتے ہیں اسلام اسلام کہتے ہیں مطیع ہو جانے کو مطیع تعوذ سے نکلا ہے یعنی ہنسی خوشی کہنا ماننا اور جیسا کہ اس آیت میں پڑھا گیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی لائے گا تو اس کو تو قبول نہیں کیا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام اسی اسلام کو لائے دو نہیں تھے اسلام ایک ہی اسلام یعنی ہر زمانے میں جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرو اس کے مطیع بن جاؤ اور اپنے اپنے وقت کے مطابق مسائل بیان فرماتے رہے امت کو پہنچاتے رہے امت کو پہنچانا تبلیغ تبلیغ کے معنی پہنچانے کے ہوتے ہیں تبلیغ بہت بڑا فرض منصبی تھا انبیاء علیہ السلام کا فرض منصبی تھا اور جو وحی ہر نبی پر نازل فرمائی گئی اس کی انبیاء علیہ السلام تبلیغ فرماتے ہیں یعنی پہنچاتے رہے دوسروں اور وہ آخر عمر تک اس فرض کی ادائیگی میں مشغول رہے انبیاء علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کو یہی شوق کہ اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے اور اس کو پہنچاتے ہیں یہ ایسی بات ہے کہ اندر سے ہوتی ہے کہ کسی طرح سے یہ مزیدار چیز جو مجھے حاصل ہوئی ہے میں دوسروں کو سوچ سکتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ فرمائے پہلے خود حاصل تو ہو ورنہ سب نقل ہی نقل ہے اس میں یاد آیا جب میرا تعلق حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب قدس سرہ سے ہوا شروع میں تو حضرت کا نصیحت اور مواعظ وغیرہ پڑھنے سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت چاہتے ہیں کہ میں صرف اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رہوں اور کسی اور کا تو سوچوں ہی نہیں اور کئی طرح سے یہ پیغام ملا کہ اب پرائی تجھ کو کیا پڑی ہے اپنی نبیر میں مکہ مکرمہ میں زہر کی نماز ایک مرتبہ پڑھی اور حضرت سے مکاتبت چل رہی تھی زہر کی نماز میں اس مسجد میں یونیورسٹی کے قریب تھی وہاں دیکھا کہ ایک شخص کوئی غلط حرکت کر رہا ہے اب یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ حرکت غلط تھی کیا نماز غلط تھی یا کوئی اور بات غلط تھی میں نے سوچا کہ اس کو میں بتا دوں دل میں ایک جذبہ ابھرا کہ بھائی بیچارے کو بتا دوں اس کو پتا نہیں لیکن رک گیا رک اس لیے گیا کہ میرے جیسے نالائق آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ چپ بیٹھے رہو اپنی اصلاح میں لگو. پھر حضرت نے یہ قصہ لکھا کہ حضرت ایسا ہوا اور اس میں یہ لفظ لکھ دیا کہ حضرت اس شخص کو یہ غلط بات کرتے ہوئے دیکھ کر میرا جذبہ تبلیغ ابھرا لیکن میں رک گیا. تو حضرت نے اس پہ نشان لگایا جذبہ تبلیغ اور آگے خط کے آگے لکھا اس جذبہ تبلیغ کو ابھی رہنے دے, اس کا وقت آئے گا. یعنی بشارت تھی سب, وہ ایک بشارت, مجھے کیا خبر تھی اس وقت, وہ ایک بشارت تھی. اس وقت میں نے بچے کو سمجھا نہیں, لیکن اس وقت یہی سمجھا کہ حضرت روک رہے, ابھی رہنے دے, وقت آئے گا. جب اس کا وقت آئے گا تو پھر وہ چیز قلب سے ہوتی ہے, وہ چیز قلب سے ہوتی ہے. لیکن وہ پہلے یہی ہے, آم خود تو کھایا ہو تو دوسروں کو کھلاؤ, پہلے تو یہی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کو یہی شوق تھا, یہی رغبت تھی, یہی فکر تھی, یہی دھن تھی. کیا؟ اشاعت اسلام, اشاعت دین, اللہ تعالیٰ کا دین پھیل جائے. جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جو شیوخ ہوتے ہیں وہ بھی اسی فکر میں رہتے ہیں, وہ اس جذبے کے تحت ہوتے ہیں کہ اللہ میاں کا مجھ کو حکم ہی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے, اور ایک یہ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یا اللہ ان کو میں دوسروں کو بھی پہنچا دوں. وہ تو چیز الگ ہوتی ہے نا, ہم تو حب جات میں مرے ہوئے ہیں, ہم تو جو کام کرتے ہیں اپنی عزت بڑھانے کو کرتے ہیں. ہمارے دینی کام بالکل ہی اس لیے ہوتے ہیں, ہماری جاہ تلوی ہوتی ہے, گھسی ہوئی ہوتی ہے. جب حب جات کا مرض ہے ہر جگہ گھسے گا. یہ حب جات بہت سخت رذیلہ ہے. یہ حکیم المت فرماتے ہیں نکالے مریدوں کے دل سے, یہ نکالے نہیں نکلتا. یہ ان کے الفاظ خود ہی آپ دیکھ لیجیے, دل کا حال خود جانتے ہیں کہ یہ تقاضا کتنا ابھرتا ہے. دین کے مرتضیٰ بن گئے آپ, تو بڑی مقبولیت ہو گئی, لوگ جو ہے ہدایا دینے لگے. یعنی کیا کہ آپ کو فائدے ملتے ہیں, نام الگ. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جو شیوخ ہوتے ہیں وہ بھی اسی فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین آگے پھیل جائے. یہ اللہ والے یہ نہیں ہے کہ اللہ والے یہ نہیں چاہتے, اللہ والے چاہتے ہیں, لیکن ان کا چاہنا دوسروں کے چاہنے سے بہت الگ ہوتا ہے. جب لوگ نیک عمل کرتے ہیں تو ان کی نیکی دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے. کوئی شادی کرے اور بالکل سنت کے مطابق کرے, ان کا دل خوش ہو جاتا ہے, اندر سے خوش ہو جاتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص ایسی شادی کرے. یہ ہے دین کا پھیلانا, یہ ہے دین کا پھیلانا. یہ چاہتے ہیں, اشاعت اسلام اس کو کہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں سب مسلمان تصویروں سے توبہ کر لیں, حرام ہے. اسی طرح سے آپ اندر سے ان میں ایک تقاضا ہوتا ہے, پردہ ہونے لگے شرعی, کہیں شرعی پردہ ہوتا ہے تو دل ان کا خوش ہو جاتا ہے. یہ ہے اشاعت اسلام, یہ ہے تبلیغ. تو جب لوگ نیک عمل کرتے ہیں تو ان کی نیکی دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کو طرح طرح کی خدمات سے خوشی اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ دین میں کسی کے لگ جانے سے خوشی ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح میں لگ گیا, اس سے دل خوش ہو جاتا ہے. اپنی اصلاح میں لگ گیا اور اللہ کا وہ مطیع اور فرمانبردار بن جائے تو اہل اللہ کو اسی سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تمام ہدایت کرنے والوں کو بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین مخلوق تک پہنچا دے اور دیکھے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت کیسی تھی. کہ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر قید کے اندر تھے, لیکن وہاں کیا کیا انہوں نے, وہاں بھی وہی غیر مسلم کو اسلام کی تبلیغ کی. اصل تبلیغ رہی ہے کہ غیر مسلمین کو اسلام کی تبلیغ کی جائے. یہ اصل یہ جتنا بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا منصب ہے, منصب ہے کہ غیر مسلمین کو اسلام کی, لیکن ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے. اب تو اپنے ہی گندر گند, ہم کیا ہم خود ہی اسلام مکمل عمل نہیں. تو وہ جیل میں بھی دیکھیے وہی کر رہے ہیں کہ بت پرستی اور شرک سے نفرت دلا رہے ہیں, اور جہاں جہاں اللہ والے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تب سے وہ توحید ہی کی پرچار میں اور توحید ہی کی تبلیغ میں لگے رہے, اور شرک اور کفر سے بیزاری کا اظہار فرماتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک اور بیان میں وہ اثر تھا کہ مکہ مکرمہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر یعنی جادوگر کہتے تھے, اور کہتے تھے کہ ان کی زبان میں بڑا اثر ہے, اور اس اثر کی وجہ سے لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مشورہ دیتے تھے کہ جانے ہی نہ دیں, ایسا نہ ہو کہ جو ہمارا آبائی دین ہے وہ ختم ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے متاثر ہو کر لوگ بت پرستی کو چھوڑ دیں. اور اللہ تعالیٰ کو ماننا شروع کر دیں. اس واسطے وہ لوگوں کو راستے میں بیٹھا رکھتے تھے کہ کوئی جانا چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کو جانے سے ہی روک دو, ان کی باتیں سننے ہی نہ دو. ایک صحابی کے قبول اسلام کا قصہ لکھا ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی مکہ مکرمہ کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے اور بیعت فرمائی تھی. جب آئے مکہ مکرمہ میں یہ اپنے آپ کو بہت مضبوط خیال کرتے تھے کہ میرے اوپر کسی کا اثر نہیں ہو سکتا. جب آئے تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے پہرہ بیٹھا رکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے نہ دیتے, انہوں نے ان کو روکا. تو بہرحال حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اتنا مضبوط ہوں, میرے اوپر کسی کا اثر نہیں ہو سکتا. تو روکنے والوں کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں, میری بات ان کی باتوں کو مجھ پہ کیا اثر ہو سکتا ہے, میں تو بہت مضبوط ہوں اپنے کفر و شرک میں. تو وہ چلے آئے اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو آ کے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے قریب قرآن مجید نوافل میں پڑھ رہے ہیں. اب رات کا وقت تھا, تہجد کا وقت, اور تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ حق تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی رحمت کی خاص تجلیات کا نزول فرماتے ہیں اور وہ آوازیں آتی ہیں تہجد کے وقت, ندا دی جاتی ہے کوئی حاجت مند ہے, کوئی مریض وہ مانگ لے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں تجوید کے ساتھ بیت اللہ شریف کے سامنے احترام پاک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تجوید کے ساتھ ہی پڑھتے تھے, اور بیت اللہ شریف کے سامنے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, تلاوت فرمانے والے حضور اور کلام پاک حق تعالیٰ کا وقت تہجد کا بیت اللہ شریف کے سامنے جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, اتنی باتیں جب اکٹھی ہو گئی تو اس کا اثر ہوا, اور ایسا اثر ہوا کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہو گئے اور مسلمان ہو گئے. یہ تبلیغ ہے کہ انسان کو سر تاپا مبلغ ہونا چاہیے, پہلے اندر سے ایسا ہو جائے, پھر باہر سے, اور پھر یہ ہوگا کہ وہ جہاں چلتا ہوا جائے گا لوگ دیکھ کر متاثر ہوں گے. میں تو کئی دیکھے والا ہوں, بعض احباب میں خود ہی وہ شخص جو ہے وہ نیک بن گیا, پردہ شاہی شروع کیا, خرافات سے توبہ کر لی, دین کے اوپر کامل عمل کرنے لگا, اللہ تعالیٰ کا تعلق اس کے دل میں آ گیا, اب وہ پورے خاندان میں ہر شخص پہ اثر ڈالتا, چاہے وہ کچھ کہتا نہیں ہے لیکن ہر شخص اس کو دیکھ کر اثر لے دیتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ یہ چیزیں گناہ کی. تو فیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کس طریقے سے مسلمان ہوئے؟ وہ ایک اثر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حق بات میں تھا. اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رضائل نفس کا کی اصلاح کرائیں, ان کو مغلوب کریں, تعلق میں اللہ حاصل ہو جائے گا. تو ہر یہ تو بہت ہی مشاہدے کی بات ہے, کتنے اللہ سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, سب کو یہ دیکھا کہ بس ان کے پاس جاؤ ایک اثر ہوتا ہے, اور گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے, نیک کام کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے, دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی مجلس میں دل کا حال بدلتا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اپنے آپ کو وہ دولت حاصل کرو اسلام کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.